بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاه محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا سب سے پہلے شکر بجا لاؤں گا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم دین کے نام پر اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے یہاں پر جمع ہوں، اور خدا نے متعال کی دی ہوئی اس توفیق کے نتیجے میں اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں جس پر پروردگار عالم نے چلنے کا حکم دیا ہے. خدا نے متعال کی اس دی ہوئی توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے باوز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. دوست اور دشمن سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ دین کے اندر ایک خاص طاقت ہے، دین کے اندر لوگوں کے دلوں کو کنونس کرنے کی طاقت ہے. لہذا جب بھی کسی کو دنیا کے اندر کوئی ایسا کام برپا کرنا ہو جو عام طریقے سے ممکن نہ ہو تو وہ دین کا سہارا لیا کرتا ہے. حق کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، باطل کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. جو کچھ دین کے نام پر حق میں انجام پایا ہے وہ بھی ایسا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں مل پائے گی. مثال کے طور پر آپ کے سامنے واقعی کربلا کی مثال موجود ہے. دین کے نام پر دی جانے والی اس قربانی کی کوئی مثال تاریخ بشریت میں موجود نہیں ہے. کسی نے بے دینی کے نام پر ایسی کسی قربانی کا 10% بھی نہیں دیا ہوگا کہ جو دین کے نام پر سید الشہداء کے ذریعے سے انجام پایا. اسی طریقے سے دین کے نام پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ بھی تاریخ میں غیر معمولی، جیسا کہ آج کل ہمیں اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہا بھی جاتا رہا ہے وہ یہ کہ جو صلیبی جنگیں دنیا کے اندر دین کے نام پر لڑی گئی تھیں ایسی وحشیانہ جنگیں شاید بے دینی کے نام پر نہیں لڑی گئی ہوں گی. تو دین میں ایک عجیب طاقت ہے کہ دین اگر حق پر چلے تب بھی انسان کو ایک عجیب اسپرٹ دیتا ہے، اور اگر کوئی دین کو باطل میں استعمال کر لے تب بھی اس کی اسپرٹ میں کمی نہیں آتی. تو ہمیں بار بار یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم دین کے نام پر جو کچھ استعمال کر رہے ہیں اور جو کچھ انجام دے رہے ہیں اس کی حقانیت کی کیا دلیل ہے، اوتھینٹیسٹی کیا ہے، کس چیز سے ہمیں یہ پتا چلے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح انجام پا رہا ہے. اور معاملہ صرف اتنا ہونا کافی نہیں ہے کہ مجموعی طور پر ہم حق پر ہوں، دوسرا معاملہ یہ آتا ہے کہ ظاہری طور پر جو کچھ انجام دے رہے ہیں، جو کچھ ہمارا روٹین ہے، وہ روٹین ہمیں کہاں لے کر جائے گا. ایک مثال گزشتہ ادیان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک تاریخ تو وہ تاریخ ہے جو دین کی ترقی کی تاریخ ہے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ختم میں آئمہ اتھار. ایک تاریخ ہے دین میں آنے والے انحراف کی تاریخ. جس طرح دین کی اپنی تاریخ بہت دلچسپ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ انبیاء کے سلسلے میں بچے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، دین کے انحراف کی تاریخ بھی بہت عجیب و غریب ہے. یعنی دین کے انحراف کی تاریخ یہ کہ یہ دیکھیے کہ دین منحرف کیسے ہوتا ہے، دین کو کب لوگ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، دین سے کب اپنے مفادات میں استفادہ کرتے ہیں، اور یہ کیسے ہو جاتا ہے. مثلاً آپ تصور فرمائیے، نبی اکرم تشریف لائے، نبی اکرم کی تشریف آوری کے صرف 50 سال کے اندر اندر واقعی کربلا پیش آ گیا. تو کسی نے دین کو غلط راستے میں استعمال کیا ہوگا تو واقعی کربلا پیش آیا ہے. تو یہ کیسے استعمال ہو گیا، اس کے انیشل سٹیپس کون سے ہوتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ پھر ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو یہ سمجھے کہ یہ بیمار ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہر دیکھنے والا کہہ دیتا ہے شکل دیکھ کر کہ بھائی یہ بیمار ہے. ڈاکٹر کا کمال تو اس وقت ہونا چاہیے کہ جب یہ اتنے کریٹیکل سٹیج پر نہیں پہنچا ہو اس سے پہلے وہ بتا سکے کہ بھائی یہ بیمار آدمی ہے، اور اگر اس نے علاج نہیں کروایا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ 61 ہجرہ پر جا کر پتا چلا تھا کہ معاشرہ بیمار ہے تو یہ تو ہر اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا. نبی کا نواسا شہید ہو جائے میدان کربلا میں اس مظلومیت کے عالم میں, اس کو تو جو اندھا بھی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ معاشرہ بیمار معاشرہ ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا یہ بیماری شروع کہاں سے ہوئی تھی. اور اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہے چونکہ 1400 سال گزر گئے ہیں, اب تو ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جب نبی اکرم کی جانشینی کے حق کو غصب کیا گیا در حقیقت اسی وقت معاشرے کا انحراف شروع ہو گیا تھا. لہذا اس معاملے میں اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو بی بی کے ان دو خطبوں کو ضرور مطالعہ فرمائیے. اچھا ہم نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا, اب بھی عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دین سنا سنایا دین ہے, اور یہ جو سنا سنایا دین ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک دین ہوتا ہے. دین جب تک مستند نہ ہو, صرف سنے سنائے پہ چلتا رہے تو پھر اس کے اندر پریشانیاں بہت زیادہ. پہلے تو اس کو مستند کر لیجئے. مثلا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں دفعہ اس خطبے کا ریفرنس سنا ہوگا کہ جو بی بی نے دربار میں ارشاد فرمایا. ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا جو انہوں نے بستر علالت پر تھی تب ارشاد فرمایا تھا, مدینے کی خواتین ملنے آئی تھیں. دونوں خطبوں کو پڑھیے, یہ سوچئے کہ خطبہ 11 ہجرہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے, اس وقت مسلمانوں کے اندر کسی جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے, کسی سول وار کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی داخلی جنگ نہیں ہو رہی, کوئی خطرہ کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا. اس موقع پر بی بی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب نکلنے والی تلواروں کو دیکھو گے, اب بہتے ہوئے خون کو دیکھو گے, اب نیزوں کی انیاں ٹکرائیں گی. یہ سب باتیں بی بی نے 11 ہجرہ میں ارشاد فرمائی تھی. اتنا لوگ نہیں سمجھ پائے اس بات کو, یہاں تک کہ جنگ جمل ہو گئی 25 سال کے بعد. 25 سال کے بعد بی بی نے جو عبارت ارشاد فرمائی تھی اس کی پہلی تعبیر نظر آنا شروع ہو گئی. ممکن ہے کوئی اس وقت بھی نہ سمجھاؤ کہ یہ کیا ہوا, یہاں تک کہ مزید 25 سال گزر جانے کے بعد سید الشہداء کی شہادت ہو گئی. اس وقت پھر ہر اندھے کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا, اس نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ وہ جو بی بی نے ارشاد فرمایا تھا وہ کیا تھا. اپنے آپ سے پوچھئے گا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے. دیکھیے دین میں کئی طریقے ہیں تبلیغ کرنے کے, اور جو کوئی بھی تبلیغ کرے گا, جو کوئی دین پر عمل کرے گا, دونوں کے سامنے ذمہ داری رہے گی کہ وہ یہ دیکھتے رہیں کہ ہم اپنے دین میں کس جگہ کے اوپر کھڑے. آپ سے ہم سے بھی یہی کہیں گے کہ اپنے دین کا جائزہ لیتے رہیے کہ آپ اور ہم دین کے معاملے میں کس جگہ پر کھڑے ہیں, تاکہ ہمیں بہت آسانی رہے, ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اب کچھ نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, پھر دیکھیے گا یہ حقائق کے مطابق ہوں تو پھر اس سے مزید نتائج لیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال کیجیے, اگر کوئی دین کے راستے پر چل رہا ہو تو اس میں کیا چیز تبدیل ہونی چاہیے بے دین کے مقابلے میں. ظاہر ہے آپ اور ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, خواہ نہ خواہ اس معاشرے کے کم از کم دیندار لوگ ہیں. جس معاشرے کے اندر افراتفری اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے, آپ اور ہم کم از کم اس معاشرے کے حساب سے بہت دیندار لوگ ہیں. اپنے آپ سے پوچھے گا ہم دیندار میں اور ایک بے دین میں, اور پھر اگلے مرحلے میں ہم دیندار کو نکال دیجئے, ایک آئیڈیل دیندار میں اور ایک بے دین میں فرق کیا ہونا چاہیے. پہلے یہ فرق جان لیجئے. آپ کہیں گے اور ہم یوں سوچیں گے کہ دیندار کچھ مراسم پہ عمل کرتا ہے, بے دین ان مراسم پہ عمل نہیں کرتا. مثلا دیندار ہوگا تو بچے کے کان میں اذان کہے گا, اقامہ کہے گا, بے دین تھوڑی یہ کام کرے گا. دیندار ہوگا تو شادی بیاہ کو ایک خاص طریقے سے انجام دے گا, بے دین اس کام کو نہیں کرے گا. دیندار مردہ ایک خاص طریقے سے دفنائے گا, بے دین مردہ کسی اور طریقے سے دفنائے گا. اچھا اب اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ جو ظاہری طور پر دیندار ہو اور جو واقعی دیندار ہو ان میں کیا فرق ہوگا. بھائی دیندار اور بے دین کا فرق تو صحیح ہے کہ بھائی دیندار مراسم پہ عمل کرے گا اور بے دین کسی رسم کے اوپر عمل نہیں کرے گا. اب اگلا سوال یہ کرتے ہیں, جو ظاہری طور پر دیندار ہو اصل میں دیندار نہیں ہو, اور جو واقعی دیندار ہو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا. اب کیا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں فرق یہ ہوگا کہ وہ مراسم پہ عمل کرے گا یا مراسم پہ عمل نہیں کرے گا. نہیں, دونوں مراسم پہ عمل کریں گے. یہ بھی اس کے کان میں اذان کہے گا، اقامہ کہے گا، آپ بھی کہیں گے، ہم بھی کہیں گے، ہم بھی شادی بیاہ ایک خاص طریقے سے کریں گے، وہ جو ظاہری طور پر دیندار ہوگا وہ بھی یہ کام کرے گا. مثلا اپنے آپ سے پوچھے گا کہ جو ہمارے خیال میں منحرف دیندار ہیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، کس چیز کا فرق ہے؟ تو میرے سامنے ہمیشہ ایک سوال رہتا ہے اپنی دینداری کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ میں کس وقت یوں سوچ پاؤں کہ میں دین میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں؟ انڈیکیٹر کیا ہے؟ کس چیز سے مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ میری زندگی میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اور کس بات سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو کہ میری زندگی سیدھے راستے پر چل رہی ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پہ مجھے چلانا چاہیے؟ یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو اس بات کا جائزہ لے لیجئے. مثلا آپ کی گاڑی، کیسے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری گاڑی صحیح چل رہی ہے یا خراب چل رہی ہے؟ تو آپ کے پاس کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے گاڑی خراب ہو گئی ہے. آپ کی باڈی کا معاملہ ہے کہ آپ کی باڈی کب صحیح چل رہی ہے کب خراب چل رہی ہے، تو اگر آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر بڑھے چلا جا رہا ہے یا کبھی بڑھتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے، تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ باڈی میں کچھ خرابی ہو رہی ہے. دین کے معاملے میں انڈیکیٹر کیا ہے، کس سے پتا چلی؟ اچھا ممکن ہے کوئی جواب میں کہے کہ بھائی پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے اس کا معاملہ صحیح ہے، تیس دن کے روزے رکھ رہا ہے معاملہ صحیح ہے. ہم خود جانتے ہیں دیندار میں ایک ظاہری دیندار ہوتا ہے، ایک واقعی دیندار ہوتا ہے. یہ تو ظاہری دیندار بھی کرتا ہے، پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تیس دن کے روزے رکھتا ہے. آپ کہیں گے وہ حج نہیں کرتا. میرے خیال میں دنیا کا کوئی ظالم ایسا نہیں ہوگا جس نے حج نہ کیا ہو. بڑے بڑے ظالموں کو میں نے اپنی آنکھوں سے حج کرتے دیکھا ہے، اور تاریخ میں بڑے بڑے ظالموں نے حج انجام دیے، تو وہ تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات. حج سے تو ثابت نہیں ہوتا ہے، نماز سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، روزے سے بھی ثابت نہیں ہوتا. ثابت کس چیز سے ہوگا؟ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتا ہو، بہت بڑے بڑے کیریکٹر پڑے ہوئے. ایک کا شاید میں نے آپ کو بتایا ہو، ولید نام کر کے تھا، بنی امیہ کا خلیفہ، بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ میں خلیفہ بناؤں تو قرآن کریم کو بند کیا اور کہنے لگا ہاذا فراق و بینی و بینک، یہ میری اور تیری جدائی کا دن آ گیا ہے، ختم ہو گیا معاملہ، اب میں خلیفہ بن گیا، اب خواب معاملہ ختم ہو. پھر بہت اس کے اس نے قرآن کریم کی توہین میں بہت کچھ کیا ہے. پھر اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. آخر میں جا کر پوچھیے اعتبار کس چیز کا ہے. ایک چیز کا مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے سمجھ میں آتا ہے، یعنی میں نے تجربے سے یہاں تک پہنچا ہوں، ممکن کبھی اور چیزیں بھی نظر آنے لگیں. ابھی تک جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے اور خدا کے درمیان ذاتی رابطہ ہے تو اس کا مطلب ہے میں حق پر ہوں، ورنہ ذاتی رابطہ نہیں بننا چاہیے تھا. ذاتی رابطہ کیا ہوتا ہے اس کی میں تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک قدرے بھونڈی سی دنیاوی مثال سے شروع کرتا ہوں. دو دوست بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دوستی بہت اچھی چل رہی ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے مزہ آتا ہے، ہوتا ہے نا دو دوستوں کے درمیان. مثلا والدین کو بڑی شکایت رہتی ہے کہ وہ مثلا فلاں بچہ جو ہے فلاں بچے کے ساتھ بہت وقت گزارتا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر کیا باتیں کرتے رہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے بس باتیں کرتے ہیں. اچھا ان باتوں میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی کورس کی بات ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی فائدہ وائدہ بھی نہیں ہے، بس باتیں ہوتی ہیں، اس میں مزہ بہت آتا ہے. ایک ہم انسانوں کی طبیعت ہے وہ یہ کہ جس کے ساتھ ہمارا رابطہ اچھا ہو، جس کے ساتھ مزہ آ رہا ہو، اس سے ہماری دوستی ہوتی ہے. اگر اسی دوست سے لڑائی ہو جائے باتیں کرنے میں مزہ آئے گا؟ نہیں، پھر مزہ نہیں آتا. پھر وہ آتا بھی ہے تو ادھر ادھر ہو جائے گا معاملہ، پھر بات نہیں بن پا رہی. پھر پہلے تین گھنٹے بیٹھتے تھے، اب دس منٹ بھی نہیں بیٹھتے، ختم ہو گیا نا معاملہ. یہ بتائیے اللہ سے دوستی ہے؟ یہ انڈیکیٹر ہے جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں. میرا انڈیکیٹر یہ، اگر میری اللہ سے دوستی ہے تو میرا خدا سے رابطہ ہے، میں اس کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو دنیا کی ہر چیز پہ ترجیح دوں گا. اور اگر یہ نہیں ہے پھر کچھ نہیں ہے، پھر باقی سب مقدمہ ہے، پھر باقی سب وہ چیزیں تھیں جن کے نتیجے میں یہ ہونا تھا. اور یہ نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی ساحل پر ہوں، میں نے پانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، دو راستے ہیں، یا تو کہیے یہ انڈیکیٹر میں نے غلط سمجھا ہے، اپنے آپ سے پوچھے گا پھر بہتر انڈیکیٹر کون سا ہوگا، اور اگر یہ صحیح سمجھا ہے تو آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں پھر؟ یہ دین ہے عزیزان محترم، دین کوانٹٹی نہیں ہے، دین کوالٹی ہے، دین الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے، آپ نے پانچ سپارے پڑھ لیے، میں نے پانچ گھنٹے دعائیں پڑھ لی، یہ سب نہیں ہے دین، یہ سب دین کے اندر ہے، دین یہ نہیں ہے، دین وہ خدا سے رابطہ ہے، یہ تمام چیزیں اس رابطے کو بنا پائیں پھر سب کچھ دین ہے، اور یہ سب کچھ ہوا اور خدا سے رابطہ نہیں ہوا پھر کچھ اور ہے، پھر دین کی حقیقت نہیں ہے، ہمارا اصلی تاکید، ہماری اصلی تاکید اسی پر ہے، آپ کی اور ہماری زندگی میں جو بدل جانا چاہیے بے دین کے مقابلے میں وہ یہ چیز ہے، خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی یہ کافر نعرے لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، ان کے پاس فوج ہے، تم اے نبی ان سے کہو کہ ہمارے پاس خدا ہے، تمہارے پاس خدا نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو خدا چاہتا ہے ہم کہیں، کہے کہ ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں تم نہیں کرتے، ہم خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں تم نہیں کر سکتے، اچھا اپنے آپ سے پوچھیے گا، دیکھیے جو دوست احباب دو چار جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہمارے اس رات مولانا صاحب کی تشریف آوری پر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، محمد ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کام دین کے نام پہ انجام پائے وہ آپ کی ذات کو تبدیل کر دے، دین کے نام پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، دین کے نام پہ میں نے عرض کیا تلاوتیں ہو سکتی ہیں، روزے ہو سکتے ہیں، نمازیں ہو سکتی ہیں، سب دین کے اندر ہے، دین کے نام پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں جا کر ایک باٹم لائن ہے، وہاں پر ایک چیز نظر آنی چاہیے اور وہ آپ کا خدا سے رابطہ ہے، اب یہ دعائیں کیوں پڑھتے ہیں ہم، دعا افتتاح بھی ہم نے پڑھی، یہ کیوں پڑھی، مثلا وضو کا ایک خاص طریقہ ہے، اگر کیا تو پھر کیا فائدہ ہوا، روزہ رکھنا ایک خاص طریقے سے ہے، اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا، ان تمام کا ایک فائدہ ہے، وہ یہ سب کا سب جمع ہو کر گویا خدا کی طرف لے جانے کے لیے، سب کا سب صرف خدا کی طرف لے جانے کے لیے، اور اگر وہی وہ نہیں ہے تو پھر باقی سب کا کیا ہوا، ہمارے اس پہ بہت سارے واقعات آپ سنیں گے، انبیاء کے واقعات، اہل بیت کے ماننے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے اوپر، تو اپنی زندگی میں بار بار یہ سوال کرتے رہے گا، اور ہماری آپ سے خواہش یہی ہوگی، ابھی مغرب سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو بعض لوگ یہاں تشریف فرما تھے، یہ کہ یہ جو چند شبیں باقی ہیں شب قدر سے، اس کو بہت اہمیت دیجیے گا، کیونکہ شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس میں سال بھر کا نچوڑ آپ کے پاس آنے والا ہے، یعنی جیسے ہمارے یہاں پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، مثلا انکم ٹیکس پیپر فائل کرنے کی ایک ڈیٹ آتی ہے، تو ایک ہفتے پہلے سے اخبار میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی لاسٹ ڈیٹ فلاں ہے، اور سامنے ایک آدمی کو دکھایا ہتھ کڑی باندھے کھڑا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہو جائے، اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں، ہمیں پورے سال کہا جاتا ہے سورہ قدر پڑھو، نماز فجر میں حمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فجر پڑھی، سورہ قدر پڑھی جائے، اچھا پورے سال سورہ قدر پڑھتے رہیے، سورہ قدر کیا کہہ رہی ہے، ایک رات ہے، اب وہ رات آنے والی ہے، یہ بتائیے اس کی تیاری میں کیا ہے، وہ تو آ جائے گی، آئے گی اور چلی جائے گی، سورہ قدر آپ نے ایک سال پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ اور وہ رات آ رہی ہے، اب کیا اس کے لیے تیاری کیا ہے، کیسے حاصل کریں گے آپ اس میں سے، کوئی منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، کیا ہے، یہ سب سوچئے کہ بھئی ایک رات آنے والی ہے جس کا پورے سال انتظار کرنے کو کہا گیا ہے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے میری پلاننگ کیا ہے، کیسے حاصل کروں گا اس پہ، یعنی میں کیا ایج حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، 1.3 ارب مسلمانوں کے مقابلے میں کون سی ایسی چیز ہے جس سے خدا میرے اوپر نظر کرے گا، کون سی ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں پروردگار عالم کی خاص رحمتیں میرے اوپر نازل ہو جائیں، کیوں نازل ہو جائیں، کیا کیا ہے میں نے، اپنے آپ سے سوال کیجیے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سال میں کہاں پہنچے، تو راستہ یہی راستہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے. یہ دیکھیے کتنی دیر خدا سے بات کر کے خوشی ہو رہی ہے. یقین فرمائیے میں اب تک سمجھ پایا ہوں کہ یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. اچھا اگر کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ بھائی چلو فرض کرو ابھی خوشی نہیں ہو رہی تو کیا کروں, بھائی نئی نماز سے پڑھ پا رہا یا مثال کے طور پر میں نہیں بات کر پا رہا تو اب کیا کروں, میں کہوں گا اس معاملے میں نقل اتارنے کے لیے بھی شروع کر دو, نقل اتارنے کے لیے شروع کر دو. اچھا کیا کرے پھر, پریکٹیکل عملی بات ہونی چاہیے نا, عملاً کیا کروں پھر. دیکھیے میں آپ کو مشورے میں چند باتیں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک جو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کریں, خدا ہم سے کرتا ہے یا نہیں کرتا, خدا ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو روایتیں, آیات, دعائیں جو ابھی آپ نے پڑھی دعا افتتاح, یہ تمام یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو ہر صورت میں چاہتا ہے, وہ تو نفرت کرتا ہی نہیں ہے, وہ تو چاہنے والا ہے. معاملہ صرف یہاں کا ہے, کہتے ہیں خدا راضی ہو جائے یہ زیادہ مشکل ہے یا میں خدا سے راضی ہو جاؤں یہ زیادہ مشکل ہے. تو کہتے ہیں خدا تو آسانی سے راضی ہو جاتا ہے, ہمارا راضی ہونا بہت مصیبت ہے, ہم راضی نہیں ہو پاتے, وہ تو سریع اور رضا ہے بہت تیزی سے راضی ہو جاتا ہے. معاملہ یہاں کا ہے, یہاں تو ایک ذرا سی مصیبت آتی ہے تو خدا سے شکوا کرتے ہیں ہم راضی نہیں ہیں. معاملہ یہ وہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ تو بہت محبت کرتا ہے. تو اگر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو پھر ایک دوسرے سے کلام کیوں نہیں کرتے, اس کا مطلب وہ تو کرتا ہے میں نہیں کر رہا ہوں, مجھے یہاں سے شروع کرنا چاہیے, مجھے اپنی طرف سے کچھ کرنا ہوگا. وہ تو اس کی طرف سے تو کوئی کمی ہے ہی نہیں, وہ تو کہتا ہے میں بہت چاہتا ہوں. تو آپ اس طرح سے کر لیجئے کہ کوئی خالی وقت نکالیے اپنی زندگی میں سے, تنہائی کا وقت تھوڑا سا, اس میں آپ کہیں بیٹھ جائیے اور یوں خدا کو سوچئے جیسے خدا آپ کے سامنے ہے, خدا آپ کے دل میں ہے, اس سے کیا کہنا چاہیں گے آپ, کچھ کہیے. یہ جو آپ کہیں گے اس سے آپ کا اور خدا کا ایک رابطہ بننا شروع ہو جائے گا. اچھا آپ ساری دعاؤں کو دیکھیے, آپ جو اہل بیت سے دعائیں ہمارے پاس ہیں یہ دعائیں زیادہ تر صیغہ مخاطب میں ہیں, اے خدایا تو. دیکھیے ترجمہ جا کے دیکھیے یہ سب کیا ہے, در حقیقت یہ پریکٹس ہے. کس بات کی پریکٹس؟ ہم لوگ مثال کے طور پر اگر کوئی گیم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں چیمپئنز کیسے کھیلتے ہیں. یہ اللہ کے رابطے کے چیمپئنز نے دعائیں ہمیں دی ہیں. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے بڑھ کر اس فیلڈ میں کوئی آگے نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں, تم بھی یہی کر کے دیکھو. ساری دعائیں معصوموں کی ہیں نا. انہوں نے کہا ہم خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا اگر تو ذبح بھی کر دے تو تیرا عدل ہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ان کے خوبصورت کلمات کو دیکھیے, ان کے الفاظ کو دیکھیے. مثلاً ایک دعا کے اندر لکھا ہے, دعا ادتی میں بھی آپ دیکھتے ہیں, اس میں لکھا ہے خدایا تو مجھے بلاتا ہے میں تیرے پاس نہیں جاتا, تو مجھے پسند کرتا ہے میں پھر بھی دور رہتا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے تو مجھے چاہتا ہے میں تجھ سے بغض کر رہا ہوں, اس کے باوجود بھی تو نے اپنی رحمتیں نہیں روکی مجھ سے. میرے ان تمام کفران نعمت کرنے کے باوجود تو نے میری عزت کو لوگوں کے سامنے پامال نہیں ہونے دیا. دیکھیے جملات کیا جملات ہیں, یہ کہہ رہے ہیں رابطہ بناؤ, بات کرو, گفتگو کرو. ایک بات ہم نے شام کے وقت میں کہی تھی, دوبارہ تکرار کر دیتے ہیں, کوشش کیجئے کہ کم از کم شب قدر تک ہر روز زیارت عاشورہ پڑھ لیجئے. ہمارا اپنا ہی خیال ہے جو اس وقت بھی تشریح کی تھی کہ اس سے ضرور شب قدر بہتر بنے گی. دوسرا کام یہ کیجئے کہ تنہائی میں وقت نکال کر خدا سے کلام کرنے کی کوشش کیجئے, خدا سے گفتگو کرنے کی کوشش کیجئے. اور جب آپ خدا سے گفتگو کریں گے تو ظاہر اس کے شایان شان کوئی بات کہیں گے نا. اور ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ کسی نے پوچھا کہ دعا قبول ہونے کی شرط کیا ہے, تو ہم نے کہا کہ جس سے انسان لڑا بیٹھا ہو اس سے مانگے گا کیسے. اگر دعا مانگنی ہے تو جس سے لڑے ہوئے ہو اس سے مانگ نہیں پاؤ گے, آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. کہ میں خدا سے کلام کرنا جا رہا ہوں تو میرا دل خدا سے راضی ہونا چاہیے، ورنہ پھر میں کیسے مانگوں گا. یہ تمام چیزیں جمع کیجیے. یہ مجھے یوں لگا جیسے یہ دین کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. باقی سب چیزیں مجھے لگائے گی یہ سب آسان ہے، یعنی سب وہ چیزیں، باقی جو چیزیں وہ ساری ایسی ہیں جو شاید انسان کو دھوکہ دے دیں، لیکن یہ چیز دھوکہ نہیں دے سکتی. آپ دل سے خدا سے گفتگو کر رہے ہو، اس میں دھوکا نہیں ہوگا، اس میں حقیقت ہوگی. پھر یعنی ایسا نہیں ہوگا میں کہیں پہ گناہ بھی کر رہا ہوں گا اور میں یہاں پہ گفتگو بھی کر رہا ہوں گا، نہیں یہ نہیں ہوگا. پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے میں کہیں پہ گناہ کر رہا ہوں گا اور ایک سپارہ ہر روز پڑھ رہا ہوں گا، یہ ہو سکتا ہے. کہیں گناہ کر رہا ہوں گا اور پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے. کہیں پہ گناہ کرتا رہا ہوں اور ہر ہفتے بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کہیں پہ گناہ کرتا ہوں اور رات کو اللہ سے راز و نیاز کرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا. یہ بڑا ایکسکلوسیو طلب ہے اللہ کا، اس میں صرف اپنے بڑے اچھے چاہنے والوں کو جگہ دیتا ہے. اس وجہ سے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، یہ بہت سخت حدیث ہے، ہمارے لیے بھی سخت ہے، آپ کے لیے بھی سخت ہے، لیکن حدیث قدسی صحیح حدیث قدسی ہے. کہا اے موسیٰ، جو شخص رات ہوتی ہے تنہائی کے باوجود سو جاتا ہے اور مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے پسند کرتا ہے. جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے پسند کرتا ہے. اگر مجھے پسند کرتا ہے تو تنہائی میں مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ حدیث قدسی. ہمیں لگا یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ ہے اصل اسٹینڈرڈ، یہاں تک آنا ہے. اب یہاں تک آنے کے لیے آپ جدوجہد کیجیے، اپنی زندگی سے گناہ نکال دیجیے، اپنی زندگی سے حرام نکال دیجیے، تاکہ آپ کے خدا کے ساتھ کلام میں لذت آنا شروع ہو جائے. ورنہ یہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس کے بغیر لذت نہیں آ پائے گی. اور اس لذت میں وہ لذت ہے جس پر انبیاء دنیا کی ہر چیز کو بارنے کو تیار ہیں، جس پر آئمہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، جو دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس میں ساری وحشتوں کا علاج ہے، اس میں ساری تنہائیوں کا حل ہے. جس کو یہ نصیب ہے اس کو سب کچھ مل رہا ہے، اور جس کو یہ نہیں مل رہا ہے، احتمال قوی یہ ہے کہ ابھی اصل مقام تک نہیں پہنچا ہے. تو اسے چاہیے کہ محنت کرے، اپنے راستے کو بنانے کی کوشش کرے. ایسے ہی کسی راستے کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے سورہ حجرات کا انتخاب کیا ہے. یہ جو ایام ہمارے سامنے ہیں بہت تھوڑے سے ایام ہیں، 27 رمضان کو آپ کا آخری پروگرام ہوتا ہے. ہم نے حساب لگایا کہ اس میں آج کے دن کو بھی اگر ہم کہیں کہ ہم نے تفسیر کی ہو تو 4 دن ایسے ہیں جس میں کچھ نہیں ہو پائے گا، 3 شبوں کے دن اور ایک آخری دن 27 کا، اس میں یعنی ہم کچھ نہیں بول پائیں گے. وہاں پر صرف مل ملا کر، حتیٰ آج کا دن مل کر 9 دن رہ جاتے ہیں کہ بھئی 9 دن میں جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیجیے. تو ان 9 دنوں میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سورہ حجرات کو ہم کسی طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں. اللہ سے توفیق حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. سورہ حجرات 49 سورہ ہے، 26 پارے کے اندر، اور اس میں جہاں تک میرے ذہن میں ہے 18 آیات کریمہ ہیں، بالکل 18 آیات کریمہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یہ جو قرآن کریم ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے مفتی فرمان علی صاحب کا ہے، باحتمال قوی دیا. ہم ترجمہ پڑھنے میں اس کے ترجمے پر محدود نہیں رہیں گے، یعنی اگر میں اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تو آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اس کے ترجمے کو بھی پڑھوں گا. نہیں، بعض جگہ پہ ہمیں ان کی زبان سخت لگتی ہے تو ہم اپنی طرف سے سلیس ترجمہ کر دیں گے. تو سائیں انہوں نے لکھا ہے اے ایماندارو، ہمارے خیال میں یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ یا ایھا المومنین ہوتا، یا ایھا المومنون ہوتا تو ہوتا ہے ایماندارو. ہمارے خیال میں یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اب اس کا فرق کیا ہے، ان تفاصیل میں ہم نہیں جائیں گے تاکہ بلا وجہ میں آپ ایسی تفاصیل میں نہ جائیں جن کا تعلق عربی ادبیات سے ہے. بہت سادہ سی ایسی بات کہ جو آپ کی عملی زندگی کو متاثر کرے وہ ہم بیان کریں گے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی بات میں آگے نہ بڑھ جایا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا بڑا سننے والا واقف کار ہے. بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی بات میں آگے نہ بڑھ جایا کرو. اب ظاہر ہے آگے نہ بڑھ جایا کرو کہ دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو فزیکلی آگے بڑھ جانا، رسول کے معاملے میں تو ممکن ہے کوئی ترجمہ ایسا کر دے کہ بھئی جب رسول چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہ چلو، لیکن اللہ کے معاملے میں تو ظاہر ہے کوئی نہیں کر پائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، تو وہاں سے آگے بڑھنے کا معاملہ ہی نہیں. تو ہمیں آگے بڑھنے کا مطلب کچھ اور سوچنا پڑے گا. اور اگر وہ پہلا ترجمہ کریں تو خرابی یہ ہوگی کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد پھر اس آئے کا مطلب کیا نکلا، کہ جب اب وہ ہیں ہی نہیں تو آگے بڑھنا مطلب نہیں رہا. پھر تو ہمیں ترجمہ یوں سوچنا پڑتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب بھی تمہارے سامنے کوئی مشکل پیش آئے، حکم اپنی طرف سے مت دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ کر دو. ان اللہ سمیع علیم، خدا سننے والا ہے بہت جاننے والا ہے. اچھا مصلحت کیا ہے؟ مصلحت بہت واضح ہے، وہ یہ کہ جب بھی میرے سامنے کوئی مشکل آئے گی اور میں اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش کروں گا تو اپنی محدود عقل سے کروں گا، اپنی مصلحتوں کو تو میں نہیں پہچانتا. نتیجہ یہ ہوگا کہ معمولاً میرا نافذ کیا ہوا حکم یا میری مصلحت کے خلاف جائے گا، یا ممکن ہے کہ لمبی مدت میں انسانیت کی مصلحت کے خلاف چلا جائے. اور اگر میں خدا کے حکم پہ عمل کروں گا تو اس میں آسانی یہ ہوگی کہ میری مصلحت بھی پوری ہو جائے گی اور پوری انسانیت کی مصلحت بھی اس کے اندر پوری ہو جائے گی. اور میرے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ جب میں کسی بات کا حکم کرنے لگتا ہوں تو معمولاً میری ذاتی خواہشات بیچ میں آڑے آ جاتی ہیں. انسان کے اندر دو خطرے ہیں بڑے وحشتناک قسم کے، دو خطروں پہ اگر وہ کنٹرول کر لے تو اس کی زندگی حق پر ہے. ایک خطرہ شیطان کا ہے اور دوسرا خطرہ اس کی خواہشات کا ہے. ان دو پہ اگر انسان قابو پا لے پھر معاملہ حل ہے، پھر اس کو رائے ہدایت سے کوئی نہیں ہٹا سکے گا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تم پہلا کام تو یہ کرو کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی مشکل پیش آیا کرے اپنی منمانی مت کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھا کرو، اللہ اور اس کے رسول کو بیچ میں ڈال دو، جو خدا کہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے رسول منع کریں اس سے باز آ جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اچھا ہر آیہ کریمہ پڑھنے پر ایک طریقہ کار اپنے ذہن میں رکھیے، ہر آیہ کریمہ پڑھنے پر یہ سوال کیا کریں میں اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا. یہ بڑا مفید سوال ہوگا. ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو پیش کیا جائے گا تو لوگوں سے کہا جائے گا ایک آیت پڑھو، اگر آیت پڑھ لی تو ایک درجہ ان کا بلند کر دیا جائے گا. تو ممکن ہے کوئی یہ سمجھے یہ ناظرہ پڑھنے کی بات ہے، ناظرہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، عمل کی بات ہے. ایک آیت پڑھو اس کا جواب دو، اس پر عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے، اگر تم کامیاب نکلے ایک درجہ تمہارا بڑھا دیا جائے گا. ہر آیت پر اپنے آپ سے سوال کیجئے. جب بھی ہم نے آیت پڑھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی، تو قرآن کریم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تو میں فوراً کیا کہوں گا کہ اے خدایا میں تجھ سے اور تیرے رسول سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھا، تو پھر معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا کہ نہیں بعض جگہ تو بڑھ جاتے ہو اور بعض جگہ تو ہماری سن لیتے ہو، کہاں بڑھ جاتے ہو کہاں سن لیتے ہو. دیکھیے جہاں سن لیتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالی نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا. اللہ تعالی نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لی. لیکن اللہ نے روزے میں کہا تھا کہ گناہ نہیں ہونے دینا، وہاں کبھی کبھی ہونے دیا. اللہ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو تو میرے لیے پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، شرائط کے ساتھ پڑھنا، یہاں ہم نے اپنی منمانی کر دی. اس نے کہا تھا اول وقت پڑھنا، ہم نے کہا دو گھنٹے بعد بھی پڑھ لیا تو کیا برا. ان تمام جگہوں پر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑ کر اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیا. معاملہ اگر یہ آیا کہ خدا سے ٹکرائیں یا خاندان سے ٹکرائیں، تو ہم نے کہا کہ خاندان سے ٹکرانا تو بڑا مسئلہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ ساری گڑبڑ ہم کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم اور بات کریں گے. لیکن ہمارے سامنے آئیڈیل کیا ہے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ بھائی تمہاری زندگی کے اندر خدا اور اس کے رسول سے آگے کچھ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی کام تمہارے سامنے ہے، بہت سادہ سے کام آپ کی خدمت میں عرض کروں شاہ کریمہ کی روشنی میں، آپ کو جتنے بھی دن میں ڈیسیشنز لینے ہیں نا، یہ مینجمنٹ کی پتہ نہیں کیا کیا اصول سکھاتے رہتے ہیں، ان میں سے بعض مجھے لگتا ہے کارآمد بھی ہوتے ہیں. مجھے کہ جو ڈیسیشنز لینے ہوتے ہیں ان ڈیسیشنز پہ ایک سرکل لگا کے پوچھے گا یہ فیصلہ میں نے کس کے حکم کے تحت کیا ہے، خدا کے حکم کی تحت کیا، اپنے حکم کی تحت کیا، اپنی زندگی میں امپورٹنٹ ڈیسیشنز کے اوپر تمام سرکل لگا کے اپنے آپ سے پوچھتے چلے جائیے، اور اپنی لائف کے ایک ایک منٹ سے آپ یہ سوال لے سکتے ہیں، یہ منٹ کس کے مطلب میں گزرا، میرے یا خدا کے؟ میں نہیں کہہ رہا خدا کے مطلب میں گزرنے کا مطلب یہ نوکری وکری چھوڑ دی ہے، بازاروں سے سب نکلنا چھوڑ دیا ہے اور آپ عبادت گاہ میں بیٹھ گئے، نہیں ایسا نہیں ہے. جو بھی کریں خدا کی خاطر کریں، جو بھی کریں خدا کی خاطر کریں، پھر خدا اور اس کا رسول آگے ہے. اچھا اگر خدا اور اس کا رسول آگے ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے کائنات سر کر لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کا لشکر اللہ کے لیے. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ جو پوری کائنات ہے ان میں سے کوئی چیز نیوٹرل نہیں ہے، کوئی چیز نیوٹرل نہیں ہے. مثلا فرض فرمائیے پانی کا گلاس ہے، کوئی سمجھے میرے آگے رکھا ہے یا کافر کے آگے رکھا ہے، یہ نیوٹرل ہے، نیوٹرل ہوتا ہے. یہ پانی اللہ کا لشکر ہے، یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ اس کا لشکر ہے. یہ عمارت کیسی ہے؟ یہ عمارت نیوٹرل ہے نہیں، سب اللہ کا لشکر ہے. جس دن مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب کا سب خدا کے لیے اور میں بھی خدا کے لیے ہو گیا، پھر آپ سوچیے ہماری طاقت کتنی ہے. کیوں اہل بیت پوری دنیا سے ٹکرا جاتے تھے؟ جانتے تھے سب کچھ خدا کا ہے. حتیٰ شمر جس خنجر کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، یہ بھی خدا کا ہی ہے، خدا کا لشکر ہے. اگر خدا نے حکم دیا تو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اچھا اس شمر نے خنجر چلا لیا، اب کچھ کر سکا؟ کیا کر لیا؟ حسین تو شہید ہو گئے، اصحاب بھی شہید ہو گئے، خاندان بھی اسیر بن گیا، شمر بہت خوش ہو گیا، مکے واپس پہنچ گیا، سب کچھ ہو گیا. اب آپ آئیے، ابھی 21 رمضان ہوگی، دیکھیے گا یا علی یا علی کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں. ابھی شب عاشور آئے تو دنیا میں پوچھے گا کتنی جگہوں سے یا حسین کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ ہے سب کچھ اللہ کا لشکر ہے، وہ جانتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. سب کچھ اس کا ساتھ دے گا جو خدا کا ساتھ دے گا. بس آپ اور میں جس دن یہ بات سمجھ گئے، بس معاملہ ہمارا اسی دن آسان ہو جاتا ہے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی سے بڑھ کر کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے. بات یہ شعرا ایک شعر کہتے ہیں، بہت جامع شعر کہہ دیتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں اور بہت جامع بات کہہ دیتے ہیں. مثلا 14 امام کی اسارت کے حوالے سے ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے، شیر کے اوپر غور کیجئے گا، شاید مصائب کے لیے ہی کافی ہو. کہا سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پانچ ستونِ کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہنا تھا. یہ پانچ ستونِ کعبہ ہیں. دنیا نے تو اتنا دیکھا نا کہ ایک جوان کے گلے میں توق ہے، پاؤں میں زنجیر ہے، زنجیر کھنک رہی ہے اور زنجیر سے خون کے قطرے بہ رہے ہیں. دنیا تو اتنا ہی دیکھ پا رہی تھی. دنیا نے اتنا دیکھا کہ ایک اماری ہے، کچھ بے مکنو چادر عورتیں ہیں، کچھ نیزے ہیں، ان پر کٹے ہوئے سر ہیں. دنیا اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی تھی. اللہ جانتا تھا وہ کیا دکھا رہا ہے. دنیا نے اتنا دیکھا، ایک اماری میں ایک گلا لٹکا ہوا ہے، اس گلے کو دیکھ کر اس کی بہن رو رہی ہے. یہ تو خدا جانتا ہے کہ یہ عباس کا سر ہے، اس کی عظمت کیا ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. اے پاک پروردگار.